Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair to everyone, brothers and sisters, coming out for this important event, the importance of Ashura and Muharram. Inshallah, first I would like to call upon Hafiz Tawahir. Inshallah, he's got a few qaras remaining to complete his session. Inshallah, make dua that he completes his school. So inshallah, soon to be Hafiz Tawahir for the khilat of Quran al-Pak, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amana rasulu bima unzila ilayka min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
جزاك الله خير. Now I'd like to call up another student of Da'alum, inshallah Ibrahim Ali Khan, to recite a few verses of the Holy Quran. Inshallah, this is also soon to be Hafiz, inshallah, may go out for his early completion of his Quran. Ibrahim Ali Khan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wal قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
And now I would like to call upon Brother Shahid Palvai for Nath Ikram. Abdullah Shahid Palvai had been with this organization since 98, since its inception, one of the greatest supporters, and now he's a student of Darul Uloom also, alhamdulillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sallam. Ya De Mustafa Aisi बस गई है सीने में जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में यादे मुस्तफा ऐसी मेरे कमली वाले का तो है मदीने में हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में यादे मुस्तफा ऐसी कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है आशिकों से खाली है हर जगह है परवाने हर जगह है परवाने शम्मा है मदीने में यादे मुस्तफ़ा ऐसी इन गुलों की खुशबू को लेके क्या करूं आका लेके क्या करूं आका खुल्द भी नहाती है आपके पसीने में खुल्द भी नहाती है आपके पसीने में यादे मुस्तफा ऐसी आबे जमजमों कौसर को पी के भी न भूलूंगा पी के भी न भूलूंगा जो मजा है आका के पैर धो के पीने में यादे मुस्तफा ऐसी तूने पी किताबों से मैंने पी निगाहों से फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में यादे मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی راز وہ بلائیں گے یہ تو ہے یقین لیکن راز وہ بلائیں گے یہ تو ہے یقین لیکن جانے کون سے سن میں جانے کس مہینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی
At this time, I will take a couple of minutes to introduce about Rehmat Alam. Alhamdulillah, Rehmat Alam Foundation has been in session since 98, providing various services to the Muslim Ummah. One of the major functions of Rehmat Alam is the Sharia Board of America, which has given more than 15 fatwas online and in person. We also do mood signing coordination, we do fatwa services. It's a really important branch of Sharia Board of America, it's HMS, which is Halal Monitoring Service, where we certify and inspect and monitor various slaughterhouses, processors, distributors, etc. throughout the United States. So alhamdulillah, now I'm going to come upon Mufti Abed Saab, who is the head of Sharia Board of America. Alhamdulillah, he's also the Imam and Khatib of California, Masjid Pitches of California in Glenwood. He also is a teacher of the Dars Hadith here at Darul Uloom Chicago. Plus he does counseling and medicine, also leading the action of Sandhullah. So please invite Mufti Abdul Rahman Saab for the man in Urdu.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya wal Mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله وفي روايه ابن ماجه والسنه التي بعده او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم قران مجيد میں اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو اس وقت مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے اتنا عشرہ شہر 12 مہینے اللہ نے متعین فرمایا یوم خلق السماوات والارض جس وقت اللہ نے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا منہا اربعت حرم ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ محترم اور معزز ہیں خاص قابل احترام ہیں مخصوص ہیں عظمت والے ہیں اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا قرار دے دیں اور قیامت تک کے لیے ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال یہ 4 مہینوں کی عظمت اور ان کا قابل احترام ہونا ان کا معزز ہونا ان کا بزرگ و برتر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلم ہے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے اگلی آیت میں خود ہی بیان کیا گیا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی مت کرو یہ مہینے محترم ہیں ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی مت کرو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے سبھی ائمہ اکرام کے نزدیک تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک قابل احترام رہے ہیں اور قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں کے اندر ہر نیک عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور فلا تظلموا فیہن انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے اگر اس میں آپ بے حیائی کریں گے, بدنگاہی کریں گے اور غلط حرکت کریں گے, شریعت میں جو ناجائز ہیں ان حدود کی پاسداری نہیں کریں گے, تو ایسی صورت میں ان کا وبال بڑھ جاتا ہے, گناہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی زیادہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے ہم تمام کو کہ جہاں تک ہو سکے ان مہینوں کے اندر خیر کے اعمال, ثواب کے اعمال, فضیلت والے اعمال, نیکی کے اعمال اور اپنے آپ کو بھلائی میں لگائے رکھنا, صدقہ اور خیرات میں لگائے رکھنا, نیک اعمال میں لگائے رکھنا اور بالخصوص روزوں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنا. یہاں پر سب سے بہترین تربیت کرنے والی چیز ہم سب کی روزہ ہے. ان جیسے ممالک کے اندر ہم سب کی تربیت کرنے والی چیز بہترین طریقے پر جیسے اپنے اکابر ہیں ویسے ہی روزہ بھی ہے. اکابر کی جانب سے روزے کی تلقین کی جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے, قرآن مجید میں بھی یہی حکم آیا ہے کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی. تو ہم یہاں کا ماحول تو ایسا نہیں ہے کہ ہم متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, اپنے آپ کو نیک صالحین میں شمار کریں, لیکن روزہ ایسی چیز ہے یہ سب کو درست کر دیتا. اچھے اچھے لوگ روزے کی برکت سے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے بالخصوص ان مہینوں کے اندر. اور پھر آپ حضرات بڑے حضرات سے بھی سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں ایک روایت بیان فرمائی ہے صحابہ اکرام نے کہ بالخصوص محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ شمار ہوتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے, جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے, اللہ کی خاص توجہ اور خاص رحمت اور خاص عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ میں اٹیچ رہتی ہے, جوڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس مہینے کو. اسی وجہ سے اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے, افضل الشیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد روزوں کا جو حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا اس مہینے میں ہے, دیگر مہینوں میں وہ فضیلت اور دنوں کو حاصل نہیں. آپ محرم الحرام کے مہینے میں جب روزہ رکھیں گے تو خصوصی مقبولیت ملے گی آپ کے روزے کو. اور مقبولیت کتنی ملے گی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے. عام دنوں میں عاشورے کی بات نہیں ہے, عاشورے کے روزے کے علاوہ محرم الحرام کے کسی بھی دن کے روزے کا حال یہ ہے کہ آپ کسی بھی روزے کو رکھتے ہیں ان دنوں کے اندر تو ایک روزے کا ثواب 30 دن یعنی ایک مہینے کے برابر ہے. بڑی فضیلت والے ایام ہیں یہ, فضیلت کے روزوں کے دن ہیں یہ. اس وجہ سے کوشش یہ کرنی چاہیے, اور بہت سارے احباب ہیں نیک لوگ صالحین ہمیشہ سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہی ہیں, کوئی اور دنوں کا بھی اضافہ کر لیا جائے پیر جمعرات کے ساتھ میں, مزید سیٹرڈے اور سنڈے کا ویکینڈ کا بھی اگر لحاظ رکھ لیا جائے کسی نہ کسی دن, تو انشاءاللہ تعالی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس لیے ایک تو اس میں ایک اہتمام ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ اس مہینے میں عاشورے کے روزے کے ساتھ ساتھ کسی اور دن کے روزے کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے, یہ فضیلت پھر اور دنوں میں ملنے والی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ عاشورے کا اور محرم الحرام کا یہ پوری فضیلت والا مہینہ ہے, تو عموماً عاشورے کی نسبت سے ہم سب کے ذہن میں, عوام کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں مت کہہ لیجیے, عوام کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور بٹھا دی گئی ہے کہ اس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضا ان کی نسبت کی وجہ سے شاید اس دن کو فضیلت ملی ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں اہل علم حضرات کہ یہ فضیلت پہلے سے ہی ہے, عاشورے کے دن کی یہ فضیلت پہلے سے ہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت سے یہ فضیلت حاصل ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ مقبول ہوئی عاشورے کے دن ہی بیان کیا جاتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اسی وقت سے یہ حال ہے, فضیلت اسی دن سے ملی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون سے نجات عطا فرمائی ہے, فرعون کی نجات واقعہ مشہور ہے اور تفصیلی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں, قرآن کریم کی بیشتر آیات اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں, احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہیں, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اور ایک ایسا ظالم جابر بادشاہ جس نے سارے مسلمانوں کو اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیے اور ان کے ساتھ میں رہنے والوں کو اتنا ان کے در پہ ہو گیا تھا, پیچھے ہو گیا تھا کہ قتل ہی کر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ہزاروں بچے قتل ہوئے، ان کے آنے کے بعد بھی ہزاروں لوگوں پر ظلم و ستم ہوا، اب پوری کی پوری قوم ختم ہو جانے والی تھی، کہ موسیٰ کو بھی ختم کر دو، ساتھ میں رہنے والے کو بھی ختم کر دو، یہ پورا پلان بن گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق بھی فرمایا. یہ عجیب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، نجات بھی پا گئے، اور دشمن پورا کا پورا غرق ہو گیا. سامنے پوری سامنے والی جو پارٹی تھی اگینسٹ پارٹی پوری تحس نحس ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضیلت کی بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر. تو اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے مدینہ سے پہلے بھی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور عاشورے کا روزہ فرض بھی تھا پہلے. صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا، صبح کا وقت تھا بالکل فجر کے ہونے کے بعد میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلدی جلدی جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ جو جس نے ابھی تک نہیں کھایا ہے وہ شام تک روزہ رکھ لے، آج عاشورہ ہے روزہ رکھنا ہے. تو اس دن کی یہ جو فضیلت ہے مکہ مکرمہ بھی رہی، مدینہ منورہ میں بھی رہی. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 2 ہجری میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورے کی فضیلت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرضیت والی فضیلت جو تھی وہ ختم فرمائی، عاشورے کا روزہ فرض نہیں رہا لیکن مستحب ہونا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے رہے. اور مدینہ میں دیکھا کہ وہ لوگ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں معلوم کرو، پتہ لگایا گیا تو یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی، یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی خوشخبری میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے بھائی حضرت موسیٰ کے ان کے خیر خواہی میں، ان کے شکرانے میں ہم ان کے زیادہ مستحق ہیں کہ اس عمل کو انجام دیں، چنانچہ ہمیں بھی روزہ رکھنا ہے، اور ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اور عجیب سبق دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم ہی نرالی ہے، کہ آپ نے ہم کو یہ مزاج دیا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اسلام آپ کا کامل مذہب ہے. اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کا عقیدہ اور ذہن میں یہ بات نظریہ بٹھا لینا چاہیے کہ ہم کو کسی بھی معاملے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، رہن سہن میں، وضاحت میں، تہذیب میں، تمدن میں، پوری رہنمائی ملے گی اسلام سے. کسی اور کی طرف نہ عبادت میں جا سکتے ہیں ہم، نہ تہذیب میں جا سکتے ہیں، نہ اخلاق میں جا سکتے ہیں. آپ کے پاس اخلاق پورے موجود ہیں، آپ کا اسلام مکمل ہے، آپ کے اخلاق مکمل ہیں، آپ کے اعمال مکمل ہیں، آپ کی عبادات مکمل ہیں، آپ کے عقائد مکمل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسلام کو کیا مانتے ہیں، اسلام کامل مذہب ہے. کامل ہونے کا مطلب ہر قسم کی رہنمائی ہے. اب ہر قسم کی رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے، کسی اور کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے. یہ ذہن میں ہمیشہ سے بات رکھ لینا ہے کہ ہم کسی اور کے پاس جانا نہیں ہے ہمیں، اور کسی اور سے کچھ لینا نہیں ہے. جو لوگ لے رہے ہیں وہ اسلام ہی سے لے رہے ہیں، جو کامیابی کے زینے چڑھ رہے ہیں وہ اسلام ہی کی بدولت چڑھ رہے ہیں، جن کو ترقی مل رہی ہے اسلامی اعمال کی وجہ سے ہی ترقی مل رہی ہے. تو ہماری تہذیب ایک مکمل تہذیب ہے، ہمارا کلچر ایک مکمل کلچر ہے، ہمارے عقائد مکمل عقائد ہیں، ہمارے اعمال مکمل اعمال ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھنا ان کے جیسا ضروری نہیں ہے. اسلام کامل مذہب ہے، ایک دن پہلے رکھو یا بعد میں رکھ لو. خالف المشرکین، حضور نے بھی سمجھایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، جیسے وہ لوگ اعمال کرتے ہیں ان کے جیسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی تہذیب الگ، ہماری تہذیب الگ، ان کے اعمال الگ، ہمارے اعمال الگ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی ہے کہ آپ کے پاس جب اسلام کامل مذہب ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات میں بھی نہیں جانا ہے، اعمال میں بھی نہیں جانا ہے، اخلاق میں بھی نہیں جانا ہے، اور تہذیب و تمدن میں بھی نہیں جانا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن پہلے روزہ ملا لو یا ایک دن بعد کا ملا لو. علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ ایک دن پہلے کا روزہ افضل ہے، بعد میں بھی رکھنے کی گنجائش ہے. 9-10 کو رکھ لیا جائے یہ افضل ہے، 10-11 کو رکھنا یہ بھی آپ کا حکم ہے. اور بعض علماء نے اپنی تحقیق سے یہ فرمایا ہے کہ 3 روزے رکھنا، 9-10 اور 11، یہ اور بھی افضل ہے. اس وجہ سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہو تینوں روزہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں, یہ موقع ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے, اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے کچھ روزوں کا اہتمام کر لیں اور ان مہینوں کے اندر نیک صالح اعمال کی کوشش اور فکر کریں, اور دوسرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بالخصوص بچانے کی کوشش کریں. اور ایک اہم بات جو اس سلسلے میں عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر حضرات حسنین ہو, اہل بیت ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, ان کے یقیناً فضائل بیان کیے جاتے ہیں, فضائل بیان کیے جانے چاہیے, سننے سنانے کا مذاکرہ ہونا چاہیے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مذاکرہ ہمیشہ ہی ہوتا رہنا ہے. لیکن امت کی بدحالی یہ ہے کہ عام طور پر ان دنوں کے اندر ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. بھائی کسی بھی سیرت جو ہے دنوں کے ساتھ میں مخصوص نہیں ہے, ان کی شہادت صرف عاشورے کی حد تک یا محرم کی حد تک نہیں ہے, ان کی شہادت نے ایک سبق دیا ہے, میں تفصیلی واقعہ عرض نہیں کروں گا, میں ان کی شہادت نے سبق یہ دیا ہے, ان کے خطوط میں, ان کے جو لیکچرز رہے ہیں, خطبات رہے ہیں, اور اسی طریقے سے تحریریں رہی ہیں, کوفہ والے جب ان کو بلاتے رہے کہ آپ آئیے, یزید کی خلافت یہاں پر قائم ہوئی ہے, سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے, کتاب اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے, انہوں نے وہی اعلانات کیے ہیں کہ میرا مشن یہ ہے کہ میرے نانا کی لائی ہوئی شریعت کو مجھے نافذ کرنا ہے, کتاب اللہ کے حکم کو جاری کرنا ہے, سنت رسول اللہ کو عام کرنا ہے, تعلیمات اسلامی کو جاری اور نافذ کرنا ہے, اور ان کا توڑ ہو رہا ہے, اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, ان کو بدلا جا رہا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں وہاں پر خلافت کے لیے, خلافت نافذ کرنے کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا سبب کیا بنا؟ بھائی مدینہ منورہ سے نکل کر کے پہلے مکہ مکرمہ گئے, وہاں پر بہت سارے صحابہ اکرام مشورہ دیے کہ مت جائیے, واقعہ تفصیلی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے, تو غرض یہ کہ اس نے ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ مت جائیے, وہ دھوکے باز لوگ ہیں, وہاں پر آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس قسم کے دھوکے کھائے ہیں, تو آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا, کہیں شہادت نہ ہو جائے. بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اکیلے چلے جائیں, خاندان والوں کو چھوڑ دیں کم از کم, تو کہنے لگے کہ نہیں, یہ پورا خاندان اس بات کا اہل ہے کہ سنت رسول کو عام کیا جائے, اس کی تعلیمات یہی ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے, ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کتاب و سنت کو عام کرنا ہے. تو غرض یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسوہ دیا ہے, جو نمونہ دیا ہے, جو سبق دیا ہے, وہ یہ دیا ہے کہ جابر وقت کے سامنے بھی, ظالم وقت کے سامنے بھی کتاب اللہ یہاں پر نافذ نہ ہو رہا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو, وہاں پر ہم اپنی جان کی جان کے نذرانے کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے آل اولاد کے لیے بھی تیار ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ عجیب کتنا سخت واقعہ پیش آیا تھا, ایک فرد نہیں اہل بیت اکرام میں سے, 10 فرد نہیں, 50 نہیں, 72 افراد شہید ہوئے ایک دن کے اندر. اندازہ لگائیے کہ 72 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے شہادت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی, تو بہت دردناک واقعہ ہے. لیکن اس واقعے کے صرف بیان کر دینا برائے بیان کوئی مقصود تو حاصل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے, بھائی اس میں حسینی کیا ہے, ان کو کیا سبق لینا ہے؟ انہوں نے سبق یہ دیا ہے کہ بھائی آپ اپنی جان کو, اپنے آل کو, اپنی اولاد کو, اپنے پورے خاندان کو مٹا دو, کس بات کے لیے؟ قرآن و سنت کے لیے, اسلام کے لیے. یہ سبق عام کیا ہے انہوں نے, اور بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ہی چلتے ہیں لوگ. حضرت حسین کے نام پہ نہ نمازیں ہیں, حضرت حسین کے نام پہ جو ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ, حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے چہرے پر تماچے مارنے لگے, اپنے سینے کو پیٹنے لگے, اپنے گریبان کو چاک کرنے لگے, اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں. اَلَا إِنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ, کہ کسی کا ماتم کیا جائے, مرثیے کہے جائیں, مرنے کے بعد ہزاروں دن تک, سوؤں دن تک یاد کیا جائے, میرے قدموں تلے سارے رسوم اور جاہلیت ختم کیے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مردود ہے, موضوع ہے, آج میں رون کے جا رہا ہوں, اس کے بعد کسی اور کو نافذ کرنے کی, ان چیزوں کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رسوم جاہلیت پورے کے پورے تہس نہس کر دیے گئے. حضور نے یہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ جو چیزیں پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں ہوتی رہی ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, نئی شریعت دی جا رہی ہے. کسی آدمی کا وصال ہو گیا, کوئی آدمی وفات پا گیا, 3 دن تک اس کے شوق کی اجازت ہے, عورت ہو, عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو 4 مہینے 10 دن تک کی اجازت ہے, اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے 3 دن سے زائد کی گنجائش ہی نہیں ہے, اسلامی حکم ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زائد جو ہے آپ گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے, کیوں؟ اس واسطے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. ایک سال ہو جاتا ہے, ایک سال ہونے کے بعد عموماً لوگ یہ مزاج بنا لیتے ہیں کہ ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس عید کو ہم عید نہیں منائیں گے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا اس بات. اسلام کے پاس میں سوگ جو ہے 3 دن ہے. غم ہو جانا الگ چیز ہے, یاد آ جانا الگ چیز ہے, آنسو ٹپک جانا الگ چیز ہے, حضور ہو جانا الگ چیز ہے, اس سے تو اسلام نہیں روکتا. بھائی غمگین ہو گئے آدمی بیٹھے بیٹھے, صحابہ اکرام بھی جو ہے کبھی کبھی دستر پہ سے اٹھ جایا کرتے تھے. کیوں؟ کھانے دیکھے ہیں بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں دستر پہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے, کئی واقعات ان لوگوں کے شمار کیے جاتے ہیں کہ دستر پہ سے اٹھ جاتے تھے, ہاتھ جھٹک کر کے فرماتے تھے ہم نے کبھی اتنے کھانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر نہیں دیکھے. غم ہو جایا کرتا تھا. کبھی حضرت حسین کو کسی نے یاد کر لیا, کبھی حضرت عمر کو کسی نے یاد کر لیا. بھائی یہ ماہ محرم کا مہینہ شہادتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے, فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ روئے زمین پر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور حضرت ابوبکر کے بعد جو کسی کو فضیلت ملی ہوئی ہے انسانوں میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام, محرم کی پہلی تاریخ ہے, پہلی تاریخ کو وصال ہوا. تو یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے, ان کی شہادت بڑے دردناک طریقے سے ہوئی, لیکن حضرت عمر کی شہادت کو نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے دنیا کو کیا دیا, اہل اسلام کو کیا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی ہے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے دین اسلام کو مضبوطی عطا فرما, اور مضبوطی ملی ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ عمر آئے تو اسلام کا بول بالا ہوا تھا, عمر گئے تو اسلام کا اقبال ایسا نظر آتا ہے کہ وہ نیچے گر گیا. جانے سے ایک رونق ختم ہو گئی, ان کے آنے سے روشنی پیدا ہو گئی تھی, ان کے جانے سے پورا ایک جو ہے مان پڑ گیا ہے ماحول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دیا ہے اور ان کی شہادت کیا ہے. شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب دردناک ہے. ان کا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی صف میں پڑھا رہے ہیں, بلکہ امام جو ہوتے تھے امیر المومنین ہی ہوتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز تکبیر باندھتے ہیں, اور مجلسی جو غلام تھا ابو لولو جس کو یہودیوں نے تیار کیا ہوا تھا پہلے سے, یہ بھی اپنے غم میں پہلے سے شامل تھا, خار کھائے ہوئے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر, مجوسی اور کافر غلام تھا. تو ایک مرتبہ کچھ واقعہ پیش آیا, تفصیلی واقعہ ہے, اس کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے خنجر کو زہر کے اندر کئی دن پہلے سے رکھ کر چھوڑ دیا تھا کہ مجھے اس سے عمر کو مارنا ہے. زہر آلود خنجر زہر کے اندر چھوڑ دیا تھا, پوائزن کے اندر. تو وہی لے کے آ گیا فجر کے نماز میں چھپائے ہوئے چادر کے اندر. جیسے ہی سب کھڑی ہوئی آگے بڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, خنجر ایک دو تین تین جیسے ہی اس نے مارے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درام سے گر پڑے. فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا, مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے غزوے سے یا کسی جگہ سے. تو فرماتے ہیں خواب میں انہوں نے دیکھا ایک سرخ مرغا جو ہے ان کے پیٹ میں چونچے مار رہا ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ لوگوں میری موت کا وقت قریب آ گیا, لگتا ہے کہ میری شہادت قریب ہے. اس کے چند دنوں کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے گر پڑے وہ بھاگنا شروع کیا. صحابہ اکرام سب باندھے ہوئے ہیں, اور صحابہ اکرام کی سب اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ وہ شخص بھاگنا چاہ رہا تھا, اس کو جان جانے کے لیے موقع نہیں ملا. تو اس نے مزید 12 افراد پر وار کیا, 12 صحابہ اکرام پر اسی نماز میں وار کیا اس نے, تو پھر بھی نہیں جا سکا. صحابہ اکرام نے اپنی نمازیں نہیں توڑی, سب ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ میں. تو 12 وار کرنے کے بعد 12 صحابہ اکرام کو اس نے خنجر مارا. بتایا جاتا ہے تاریخ کے حوالے سے اس میں سے 7 صحابہ اکرام جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے وہاں پر. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب بچ کے جانے کی کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے, خود ہی مار لیا, خود ہی اپنے خنجر مار لیا, خود مر گیا, موت کے گھاٹ اتر گیا. تو اس کے بعد فوراً حضرت عبدالرحمٰن بن عوف خلیفہ مسلمین پڑا ہوا ہے وہاں پر ممبر کے پاس میں, اور شہادت کا موقع ہے, موت کا منظر ہے, مزید سے 12 صحابہ اکرام زخمی ہوئے ہوئے ہیں. اس موقع پر کسی صحابی نے نماز نہیں توڑی, حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آگے بڑھے, نماز مکمل فرمائی, اس کے بعد میں امیر المومنین کو لے گھر کو لے جایا گیا. عجیب واقعہ ہے, مثال نہیں مل سکتی اس کی قیامت تک کے لیے. آج اگر کچھ ہلکی سی آواز آ جائے پورے نماز توڑ کے بھاگ جائیں گے. آج کا ماحول یہی ہے, ہلکی سی اگر کہیں آواز آ جائے پٹاخے کی تو پورے نماز توڑ کے بھاگیں گے. وہاں پر منظر دیکھ رہے ہیں, موت کا منظر ہے پورا, شہادت کا منظر سامنے ہے. میرے محترم بزرگوں, صحابہ اکرام کا جو مزاج تھا اور ان کے جو اعمال تھے اور ان کی جو نمازیں تھیں اور جو ان کا اسلام میں کردار تھا وہ بڑا عجیب تھا. اس لیے ہم سب کو صحابہ اکرام کی اتباع کرنی چاہیے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی یکم محرم الحرام کو پہلی محرم کو پیش آیا ہے. وہ بھی مستحق ہیں ماتم کے کرنا ہی اگر ہے وہ بھی مستحق ہیں, لیکن اسلام نے کہا ہے کہ کسی کا نہیں کرنا ہے. جب کسی کا نہیں, خلیفۃ المسلمین کا نہیں کیا جا سکتا, تو جو ان کے بعد سن 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہ ماتم کام سے شروع ہو گیا. تو عجیب واقعہ ہے میرے محترم بزرگوں, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک تو لوگ جو ہے بعض لوگ خاص اعمال انجام دیتے ہیں ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ, لیکن سیدھے سادے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ اچھے اعمال انجام نہیں دینا چاہیے, کچھ آئین کام انجام نہیں دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مسائل ہیں, اس میں لوگ رک جاتے ہیں, محرم میں نہیں کرتے. اوپننگ کا مسئلہ ہے دکان مکان کی, اس کو نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. کوئی چیزیں ایجاد کرنا چاہتے ہیں, وہ ایجاد نہیں کرتے. کچھ نئے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نئے کام نہیں کرتے. شریعت تو ایسی نہیں ہے, شریعت نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے کہ آپ رک جاؤ ان کاموں سے. آپ کو کرنا ہے, محرم فضیلت والا مہینہ ہے, اور بڑھ کے کرنا ہے. آپ غم ہو جانا الگ چیز ہے, 10 محرم الحرام کسی بھی دن غم ہو سکتا ہے, پہلی محرم کو بھی ہو سکتا ہے, 15 محرم کو بھی ہو سکتا ہے. نواز حسین نواز رسول اگر یاد آ جائے تو ایسے موقع پر آپ ان کے لیے سارے ثواب کر دیجیے, کچھ بھی, وہ الگ چیز ہے. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں, شریعت مطہرہ نے تمام قسم کی رسومات کو, تمام قسم کی بدعات کو مردود کر دیا ہے, رون دیا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر. اس لیے کسی کے مرنے کے اوپر ماتم اس کے 3 دن کے بعد میں کرنا اسلامی روح سے جائز نہیں ہے. اس لیے ہم تمام کو اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول کو ختم کرنا ہے. ویسے الحمدللہ یہاں پر تو بہت کم ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لوگ اپنی زندگی کے اندر مصروف ہیں. تو اس لیے نظریہ بھی صحیح کر لینا چاہیے کہ ایسی کوئی چیزیں اسلام کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. رہا دوسرا مسئلہ کہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں, 2-3 منٹ لے کر بات ختم کرتا ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف میں جہاں پر ایک خاص مخصوص فرقے کی جانب سے تبرع کیا جاتا ہے, تان و تشنی کی جاتی ہے, بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں زبان درازیاں اس مہینے میں زیادہ عام ہو جاتی ہیں, دیگر صحابہ اکرام پر زبان درازیاں عام ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پر ہم کو جو درس لینے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری عقائد کی کتابوں میں, ہمارے اکابر کی کتابوں میں جو سبق ملا ہوا ہے, اور ہر جمعہ یاد جائے دلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو دوسرے جمعہ دوسرے خطبے میں عموماً جو ہے درود شریف یاد دلایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے, حضرت ابو بکر کا, خلفاء راشدین کا تذکرہ آتا ہے, اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے, پھر یہ حدیث عموماً پڑھی جاتی ہے, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا من بعدی, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو, کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی مت کرو, کسی بھی صحابی کو نشانہ مت بناؤ. فمن احبہم فبحبی احبہم, جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کرے گا, اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ رسول سے بغض رکھے گا. جو فرما رہے مجھ سے بغض ہے صحابہ سے بغض, مجھ سے بغض ہے صحابہ سے محبت, مجھ سے محبت ہے. اس لیے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کیوں خلیفہ بنا دیا, اس کے خلیفہ بنانے کی وجہ سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت حسن جب موجود ہیں, حضرت حسین جب موجود ہیں, اہل بیت جب موجود ہیں, ان کی موجودگی میں اس نااہل کو کیوں اہل بنا دیا گیا تھا, یہ سوال ہے لوگوں کا. واقعہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں, تاریخ کے محققین نے جو باتیں بیان فرمائی ہے, تاریخ میں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو, اور بہت کچھ پھیلایا گیا ہے, بہت کچھ گھڑایا گیا ہے, اب گھڑ کر کے بیان کیا گیا ہے تاکہ اس قصے کو اور لمبا کیا جائے, اور زیادہ حضرت اہل بیت کی شہادت کو مظلومانہ انداز میں بیان کیا جائے, یزید کو اور بھی زیادہ خطرناک اور برا قسم کا بیان کیا جائے. یقیناً برا تھا وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ پردے میں ڈال دو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی سیاست سامنے تھی, ان کے سامنے جو پس منظر تھا وہ اور لوگوں کے سامنے نہیں تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے اور دیگر جگہوں پر وہاں کے احوال دیکھے ہوئے تھے, ان احوال کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف فی الوقت مسلمانوں کی عمر کو لے کر چلنے والی شخصیت یہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر سیاست کی اہلیت زیادہ ہے. یہ پہلو کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خلیفۃ المسلمین مقرر کیا تھا. اب بعد میں جو اس کے حالات پیدا ہوئے حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میں, تو ان کے جانے کے بعد پہلے سے ہی وہ بعض چیزوں میں غلط تاثرات پیش کیا ہوا تھا, لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بھی معلوم تھی, لیکن حضرت امیر معاویہ کے سامنے وہ پہلو نہیں تھا, اس وجہ سے انہوں نے یہ اس کو نافذ کر دیا خلیفۃ المسلمین کے طور پر. دوسرے یہ کہ ایک لمبا واقعہ اس کے بعد کا جو ہے, یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا, محققین کے رائے یہی, ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم ملا ہے. ابن زیاد نے بڑی کوشش کی ہے اپنا عہدہ لینے کے لیے, جو گورنر ان کی جانب سے جنرل تھا لشکر کا, یزید کی جانب سے جنرل تھا بنا ہوا, تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بڑا حصہ لیا اور اس نے ہی ختم کیا ہے نعوذ باللہ من ذلک, شہید کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو بہرحال یہ کہ یہ سارا جو ماجرا پیش آیا ہے اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یزید کا بالکل قصور نہیں, یہ بھی نہیں, علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھی احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ اب وہ کسی لشکر کو مقرر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی غافل ہو جائے, کیا نہیں ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو مربوط رکھنا ہے نا, اس کو بڑا بنا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو یہ ساری چیزیں مربوط رکھنی ہے, کیونکہ اس کے بعد جو اس نے پیش کیا ہے حضرات اہل بیت کے کرام کے ساتھ میں, اپنے گھر میں رکھا, ان کے ساتھ میں معافی مانگا, ان کے گھر والوں نے معافی مانگی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے واقعات اس کے بعد میں پیش آئے اور کہا کہ میرے سامنے یہ حالات نہیں تھے, رویا بھی دھویا بھی خود, اور چھڑی مارنے کا واقعہ جو یزید کے طرف نسبت کیا جاتا ہے وہ غلط ہے, عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا وہ. تو غرض یہ کہ محترم بزرگوں, ہمارے اکابرین کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یزید کا معاملہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا ہے کہ جس پر پوچھ ہونے والی نہیں ہے کل قیامت کے دن ہم تمام سے, کہ نماز پڑھے تھے, روزہ رکھے تھے, زکات دیے تھے, حج کرے تھے, ساتھ میں یزید کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. تو اس قسم کا سوال ہونے والا نہیں, جب سوال ہونے والا نہیں ہے تو سوال کرنا بھی نہیں چاہیے, یزید کیا کیا تھا, کیا نہیں کیا تھا, کیوں کیا تھا, بھائی غلط آدمی تھا اپنی جگہ ہے, اس سے غلطی ہوئی ٹھیک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو خلیفہ بنایا وہ بھی رائے محققین نے پیش کر دی ہے, اور اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و گستاخی یہ بھی کی جاتی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے جنگوں کے اندر, جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا وغیرہ, حضرت علی سے کیوں لڑے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت سے ان کو نعوذ باللہ من ذلک بغض تھا, نفرت تھی, نفرت اور بغض نہیں تھا, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں قصاص کے لیے کھڑے ہوئے لوگ تھے, کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے اس کا قصاص لیا جائے, مطالبہ ہو رہا تھا, اس مطالبے کے اندر بات بڑھتے گئی, یہودیوں نے آگ لگائی, منافقوں نے آگ لگائی, مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی اور جبھی سے کوشش کی جا رہی ہے, تو اس موقع پر یہ دو گروپ بن گئے اس کے اندر, ان دو گروپوں کے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, لیکن اجتہادی غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک جہنم میں جائے, یہ عقیدہ تو نہیں رکھا جاتا, صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, ہم کو جو قرآن ملا ہے ان کے لکھنے سے ملا ہے, حضور کے خاندان سے ان کا تعلق آتا ہے, وہ صحابی رسول بھی ہیں, حضور کے اوپر سے جا کر کے قریش خاندان سے ان کا تعلق ملتا ہے, اس لیے یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا میرے محترم بزرگوں بہت بڑی جرات کی بات ہے, اور یہ ایسی خاردار وادی ہے میرے محترم بزرگوں, جو بھی اس کے اندر گیا ہے صحابہ اکرام کی مخالفت میں وہ یا تو کسی اور جگہ دیکھنے کو ملا ہے اس کو, کہ اہل سنت سے تو خارج ہوا ہی ہوا, ایسے بے شمار لوگ اس زمانے میں پائے جا رہے ہیں کہ اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں, ان کے خلاف میں پھر جو ہے فتوے نکلتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے, اس وجہ سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام برحق, جن صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں, غلطیاں اللہ نے معاف فرما دی ہیں, اور غلطیاں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں تھے, انسان تھے تبھی تو غلطی ہوئی ہے, غلطی انسان سے ہی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ہم لوگوں کو ذہن صاف رکھ لینا یہ چاہیے کہ بھائی ہم کو صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھنا نہیں ہے, جو ان سے غلطیاں ہوئی وہ اپنی جگہ تھی, وہ بھی ایک بشر تھے, غلطیاں یقیناً انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا ہے, تو ہم کو ان سے لینا دینا کیا ہے, اس وجہ سے ان کی جو کام ان کا لینا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, جو چیز لینے کی ہوتی ہے, جو آگے بڑھانے کی ہوتی ہے, فضائل ہوتے ہیں, خیر کے کام ہوتے ہیں, ان کے کارنامے ہوتے ہیں, ان کی سیرت ہوتی ہے, اسی وجہ سے حیات الصحابہ پڑھنے کا ماحول بنانا جائے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کیا چیز تھے اور کیا سبق دے کر گئے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ہم کو, ان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے, اور ان کے جیسا چلیں گے تو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, اس لیے میرے محترم بزرگوں ہم سب کو صحابہ اکرام کو اسوہ بنانا چاہیے. ہر صحابی اسوہ ہے, نمونہ ہے. اصحابی کا نجوم بھی ائیہم اقتدیتم اقتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ. بالخصوص اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر, میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کرو. حضور صحابہ اکرام کو خاص طور پر فرما رہے ہیں. تو یہ لوگ تو پہلے اولین میں شامل ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت کا واقعہ ہے, کیسے یہ لوگ تربیت کرنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے مسلسل خون جاری ہے خنجر لگنے کے بعد, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب صحابہ کرام گھیر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وصیت فرما دیجیے. ایک نوجوان آتا ہے, نوجوان کو دیکھتے ہیں تو فرما لیتے ہیں بھتیجے اپنے پیجمے کو اوپر کر لو, ازار کو اوپر کر لو, مقام شہادت ہے, دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے. تربیت کا ماحول کیسے یہ لوگ تھے کہ جہاں کہیں بھی فرمانے لگے کہ بیٹے یہ چیز آپ کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کا حکم بھی, قرآن کا حکم بھی, یہ فرما رہے. عجیب صحابہ اکرام کا مزاج تھا, جہاں تربیت کا موقع ملتا تربیت فرما دیتے. اس لیے ہم سب کو اسوہ صحابہ پڑھنے کی ضرورت ہے, صحابہ اکرام کی سیرتوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ قربانی جو انہوں نے پیش کی ہے, خون جو انہوں نے بہایا ہے, نماز کی حالت میں جو اپنی جان کو پیش کیا ہے, تو نماز کی بھی اہمیت بتا دی, قربانی کی اہمیت بھی بتا دی, اسلام کیا چیز ہے اس کو بھی واضح فرما دیا. تو اسوہ حسینی یہی ہے کہ دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو فنا کرنے کا مزاج پیدا کرنا. زیادہ اس موضوع پر کھل کر کے بیان نہیں کیا جا سکتا, تو ذہن میں رکھ لینے کی بات یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو جو اسوے کی ہے, نمونے کی ہے, سیرت کی ہے, ان کو ملحوظ رکھیں. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کے اور اچھے کاموں کی کوشش کریں, جہاں تک ہو سکے روزے کا اہتمام کریں, بالخصوص عاشورے کے روزے کا اہتمام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ وسنۃ الذی بعدہ, ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اور اسوہ حسینی اسوہ صحابہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاکم
اللہ خیر. انشاءاللہ now I'd like to request Mr. Rashid صاحب دعوة برکاتہ for نعت شریف انشاءاللہ, and after that we'll have our last stand for this jalsa followed by lunch انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على قلم میرا قاصر زبان میری عاجز, قلم میرا قاصر زبان میری عاجز, محمد کی عظمت بتا ہوں میں کیسے, ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ, ہے محبوب رب وہ امام الرسل وہ, فضائل مکمل سنا ہوں میں کیسے, نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا, نہ ہوگا کوئی تا ایام قیامت, نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا, نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت, بھلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا, مثال محمد دکھاؤں میں کیسے, بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی, بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی, بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی, بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی, میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، میں شیدا و مشتاق و مداح ان کا، بتاؤ بتاؤ بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہمارے لیے کل فتح لاکھ سہ کر، عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، ہمارے لیے کل فتح لاکھ سہ کر، عطا کی ہے دین اور ایمان کی نعمت، یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، یہ احسان اعظم بھلاؤں میں کیسے، یہ احساس سب کو دلاؤں میں کیسے، درودوں سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر، درود و سلاموں کی بارش ہو یا رب، نبی مکرم شفیع الورا پر، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، جمال اس دعا پر قلم روکتا ہوں، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے.
Inshallah, now the next Mufti Sahib I would invite is Mufti Amar Sahib Nawal Barkaton. Alhamdulillah, he became half his alim and Mufti in India, and then alhamdulillah, he had studied extensively in Middle East, and for the last 15 years and more, he has been serving in the United Kingdom in various capacities. Alhamdulillah, we are blessed to have, just like the other one, Ulama-e-Kiram Mufti Abraham Sahib here as well, who is currently acting as the acting administrator of Darul Uloom Chicago. Jazakallah, Mr.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم الى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد لله, it's a great blessing of Allah عز وجل that we have listened to the Quran. MashaAllah, two of our children, they have read the Quran very beautifully. Zawahir recited the last two ayahs of Surah Al-Baqarah. Khawatim al-Baqarah are very important. If a person recites the last two ayahs of al-Baqarah at night, Rasulullah صلى الله عليه وسلم, he mentioned that these two ayahs will be sufficient for him. If you can read the last two ayahs of Surah al-Baqarah, they are sufficient for you. They are sufficient for you. It has many meanings. And one of the meaning is that you just read these two ayahs at night, Allah Azza wa Jal will count as if you have prayed all night. So you're enjoying your sleep. You're enjoying your sleep, but the angels, they are writing that you're praying. Nowadays, people who do business, they say that you don't make money by working hard. you make more money by working smart. Is that right? You know, if you make more money because you're working hard, well, people who are doing labor job, they should make more money. I know some people, I have seen some people all their life working, but they are where they are, and this is the taqseem of Allah Azza wa Jal. In Islam also, you have to be smart in order to get thawab, and the more smart, the greater thawab you will achieve. So just read two ayahs of Surah Al-Baqarah, which Zawahir has read. Obviously, you know, children, when you are sitting in front of the audience, it is natural that you have hesitation and you are nervous. So, you know, all of us are saying, but look at the content. These two ayahs, if you recite them at night, Allah Azza wa Jalla will return for you, will write for you that you have prayed all night. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he visited home and he saw one of his wives radiyallahu anhunna doing tasbih. Well, have you been here since I left you? Yes. Since you left me, I have been sitting here doing tasbih. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he mentioned a tasbih that if you just say this, then it will be more than all the time you have spent. It will be better than all the time you have spent. That's why some ulama they say, and I think Hazrat Tanwir rahimahullah had mentioned somewhere, that the wilaya is also of an aql. That the more understanding you have, the greater wali you will be. The more understanding of Allah Azza wa Jal you have, the greater status you will have in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, we have listened to the Quran. I personally have enjoyed. And another child, Ibrahim, he recited these ayahs which have Allah's names, beautiful names of Allah Azza wa Jal. And we read in the hadith that Allah Azza wa Jal has 99 names. Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah, aw kama qala. Allah Azza wa Jalla has 99 names. Anybody who would learn them, he will go to Jannah. Why do we need to learn these 99 names? And how many people, by the way, bother to learn these 99 names? Although Allah Azza wa Jalla has many, many more names, but these 99 names, they are mentioned all together in one narration. There is a narration in Tirmidhi, and in that narration, all these 99 names are mentioned. Okay, we don't learn any more names. Okay, at least 99 names. How many people bother to learn these 99 names? And why do we need to do that? You see, Allah subhanahu wa ta'ala, we get to know Him through these names. The more you understand the names of Allah Azza wa Jal, the better you understand Allah subhanahu wa ta'ala. And the more you understand the names of Allah Azza wa Jal, the better you can connect with Allah subhanahu wa ta'ala. And this entire universe, which we see, including ourselves, it is a manifestation of names of Allah subhanahu wa ta'ala. So unless we know the names of Allah Azza wa Jal, and unless we take time and ponder upon the names of Allah Azza wa Jal, we will not know Allah subhanahu wa ta'ala. And if we have lived our life and we have not known Allah Azza wa Jal, then what have we achieved? If we have not understood the meaning of Rahman, the meaning of Rahim, the meaning of Tawwab, the meaning of Afar, the meaning of Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. If we have not understood the meaning, and if we have not found a way of connecting ourselves with these names, and connecting with Allah Azza wa Jal through these names, then what have we achieved? So it's important. Obviously, you know, in the madrasa sometimes, the children, they are taught these 99 names. But I would say that we as adults, we need to know and we need to learn these 99 names. The children, we are teaching them for future. The children, they don't need to learn now, because they are going to use it, if they are going to use it, and hopefully they are going to use it in the future for having a better understanding. But we are already grown up now. Now we need to know Allah Azza wa Jalla now. We need to know Allah right now. Because if we have lived another week, without knowing Allah Azza wa Jal. If we have lived another month, another year without knowing Allah Azza wa Jal, then that is a big loss. That we have come to this life, we have seen everything, but we have not seen Allah's signs. We have enjoyed everything, but we have not realized the greatness of Allah Azza wa Jal. We will see the signs of Allah through these names. We will realize the greatness of Allah Azza wa Jal through these names. So we need to take time and ponder about these names. And that's why many ulama, they have written books about these names of Allah subhanahu wa ta'ala. Many ulama, they have taken time and explained these names of Allah. Obviously, nobody can, you know, can comprehend fully all these names. And nobody can explain all these names of Allah Azza wa Jal in a, you know, in the most comprehensive manner. However, we can do what we can. So many ulama, they have written books, and many ulama, they used to explain these names of Allah Azza wa Jal to the people. Unfortunately, we have people of two types. People who are, you know, away from deen. I don't have any complaint against them. People who are away from deen, I don't have any complaint. Because for them, I have complained against myself. That why I am not doing anything for them? Why I am not like approaching them? Why I am not, you know, knocking the door? Why I am not talking to them? Why I am not explaining Islam to them? Why I am not bringing them to the fold of Islam? So people who are away from deen, you know, I am responsible for that. But people who are already into deen, and people who are already clear in their mind that we have to follow Islam. What makes me feel very upset is that people who are already clear in their mind, they don't take time to learn Islam. They don't bother to learn Islam. So if we are not going to take time to learn Islam, how we are going to understand Islam? Anyway, it was also good to listen to the Anasir, Mufti Rashid Sahib read, Shahid Bhai, Jazakumullah Khairan read, because these opportunities are good for reviving the love of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, His love is our Iman. His love is our life. And the more we can, you know, imagine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, the stronger the Iman we have. When Shahid Bhai was reading about washing the feet, I remember the story when Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he sent letters. And he did send letters to many kings and many emperors. So one of the kings who received the letter of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, he read the letter. And he said to the people immediately who were there, لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. I think this narration is in Bukhari, if I'm correct. لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. If I was there, I would have washed his feet. This is the king sitting on his throne saying, he has not seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He has not seen him, he has not met with him, he has not heard of him before. Just like one letter came, and that letter made him realize the greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he says, لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. If I was there, I would have washed his feet sallallahu alaihi wasallam. So love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also has to be revised. People should gather to remember Allah subhanahu wa ta'ala. We should gather to remember Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then we should also take some time and learn from ulama. MashaAllah, we have listened to a very comprehensive bayan Mufti Afif Sahab, may Allah reward him, gave. And I think he has mentioned almost everything which I could have mentioned. So there is no need for me to add anything, except since I have to say something, I will just say one or two things, and inshallah, I think lunch is waiting. You see, with regards to Ashura, one thing we learn from Ashura is being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, his ark, his ship, his boat, got saved. So He was grateful to Allah Azza wa Jalla. Musa alayhi salam and his people, they were rescued, so he was grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And we have many stories of the past. So all the Anbiya alayhi salam, whenever they received any favor from Allah subhanahu wa ta'ala, they showed gratitude. And one of the qualities Muslims need to have is having gratitude, being grateful. Somebody does something for you, well, say something, say thank you. Say Jazakallahu Khairan. Sometimes I see we take everything for granted and we think it is our right to receive a favor. Well, it is not your right to receive a favor. If somebody does a favor to you, say Jazakallahu Khairan. Because if somebody cannot be grateful to the people, he cannot be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. If you cannot show gratitude to the people, you cannot show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is mentioned in the hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Someone who is not grateful to the people, he can never be grateful to Allah azza wa jalla. So anybody, whosoever, does something, you know, nice, somebody offers a cup of water, say Jazakallah khairan, thank you so much. Somebody offers you advice, somebody helps you, somebody guides you, somebody mentors you, somebody assists you in any manner whatsoever, even your own family members, your own son, your daughter, your wife, your husband, your brother, sister, mom, dad, anybody. Show that you are grateful for the help you have received. Because when you do that, you yourself find happiness within yourself. Because when you feel gratitude, you feel relaxed. There is a lot of burden removed from your soul and from your mind. You see, as Mufti Sahib mentioned, Islam is comprehensive religion. Allah Azza wa Jalla said in Surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam al-Deena. Today I have completed your religion for you. And today I have perfected my blessings upon you. And I have accepted Islam as religion for you. So Allah Azza wa Jalla has perfected the religion. Any teaching of Islam, you cannot have success without it. As simple as that. Any teaching which is there in Islam, which is in the Quran, in the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the entire humanity can work around, but they can never find success without it. Nowadays, there are lots of people who don't believe in God. Well, God I have not seen. They said, we don't know. I'm not sure. Okay. However, you cannot escape. You can deny for the time being, but you cannot escape. Because you will not have inner happiness without following the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, without following the teachings of the Quran. Having gratitude is a great important quality human beings should have in order to have a spiritual happiness. So many people now, they have invented this, they say that these are habits which you should have. They don't say it is from religion. They don't say that you have to have a religion, you have to follow religion. They say, no, you wake up in the morning, the first thing you do, close your eyes and say, I'm grateful. Oh, open your eyes or close your eyes and say, I'm grateful. Grateful for what? Grateful for what? Okay, say something. I'm grateful to my wife. I'm grateful to my dad. I'm grateful to my... I'm grateful for having this. I'm grateful for having that. Why? Because when you do that, you feel relaxed. Well, in Islam, we are taught to say that you are grateful so many times throughout the day and throughout the night. Because that will bring you calmer, will make you calmer and cooler. Every time you say Alhamdulillah from your heart, that is gratitude. You wake up, you say Alhamdulillah alladhi yahyana ba'da ma amatana. That is gratitude. And you say Alhamdulillah so many times. Anybody does something for you, you say, Jazakallahu khairan, that is gratitude. So Musa alayhi salam, he fasted. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he fasted. Even before migration to Medina, he fasted. However, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to Medina and he found other people fasting on Ashura, our ibadah should not have any resemblance with the ibadah of other people. Muslims are perfect nation or perfect people. Islam is perfect religion. So all the etiquettes are there for your life, for your business, for your family, for anything, for everything. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he saw that other people also fast on the day of Ashura, well, you don't fast only Ashura, you have to add one more day, so that your fast is different from their fast. It is important that whenever we do something, we do according to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we do in a manner that we are different from other people. It is not to say that we are superior, or it is not to say that, you know, we are better. It is simply to preserve our religion. Our identity, our belief cannot be preserved unless you distinguish yourself, unless your ibadah is distinguished, unless your manners are distinguished, unless your character is distinguished. Somebody prayed salah and immediately he stood to pray sunnah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. And immediately he prayed, stood to pray sunnah. Sayyidina Umar radiallahu anhu, stop him. Don't do that. Well, why not? I prayed for salah, now I want to pray sunnah. Because people, other people, they used to do that. That they will pray fard and they will pray sunnah. And then slowly, fard and sunnah combined. You don't know which is fard and which is sunnah. You see, Islam is important that you know the boundaries. Which is which? What is what? Is it obligatory? Yes. Is it sunnah? Yes. Is it mustahab? Yes. Something which is mustahab, you cannot upgrade. You have to keep it there. Something which is obligatory, you cannot downgrade. You cannot, you know, treat it as if it is just nafil. No. What is mustahab, it has to remain mustahab. And what is sunnah, it has to remain sunnah. What is obligatory, it has to remain obligatory. And having that balance and maintaining that balance is very difficult. But that is a challenge you have to accept. So Sayyidina Umar radiallahu anhu, he saw this person from combining fard and sunnah together. That's why after salah, you do tasbihat so that you can have some preparation. Or if you want to pray sunnah, move to another place, go home and pray. But if you go home, you may not pray. So that's why our ulama, they say, okay, at least just pray here rather than missing the sunnah. So it is sunnah that you make sure what you are doing is according to the method of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also it does not have any association whatsoever with somebody else. That's why we fast on Ashura, and we also fast on Tasu'a. Tasu'a is the 9th of Muharram. Ashura is the 10th of Muharram. Or somehow if you could not fast on Tasu'a, then you fast on the 11th of Muharram, or as Mufti Sahib suggested, you fast all 3 days somehow. May Allah Azza give us tawfiq to have love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and for his Sahaba radiallahu anhum and for his companions, and may Allah Azza give us tawfiq to follow the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah Azza give us tawfiq to fast in this great month of Muharram, which is actually a sacred month. One of the 4 sacred months in which fighting is forbidden. Even in Jahiliyyah, people used to start fighting in the month of Muharram. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, and Muharram. These 3 months all together. And then you have Rajab. And in the hadith, it mentioned that Rajab al-Mudhar, there was a tribe called Mudhar, and they used to have a lot of respect for this month. So it was called Rajab al-Mudhar, Rajab of the tribe of Mudhar. So these are sacred times and sacred months, and blessed times and blessed months. May Allah have the blessed of it. Sallallahu alayhi wa sallam ala Sayyidina Muhammad, alhamdulillah, rabbil alameen. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم اغفر لنا عملا صالحا يقربنا اليك اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اثمنا ولا تهنا اللهم اثمنا ولا تخفي علينا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اجعلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم اجعلنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم في عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله يا الله من فضل الله ما يقولهم في معاصمه يا الله من تغافل في ذكرمه يا الله دين من يراك من يقولهم في غير معاصمه يا الله تنهاي من علي من يقولهم في معاصمه يا الله سالم من في مكتب الثمه يا الله سالم من في حاضر رحم الله يا الله سالم من في حاضر رحم الله يا الله من فضل هدايته معلومات فرما يا الله هدايتك يا حرام طعام فرما يا الله هدايتك يا حرام طعام فرما يا الله عاشق اجتماع من قبول فرما يا الله اكتب الرياضة من حمار هدايتك تشفي فرما حمار المخلوق تشفي فرما يا الله احمد فتو قرم في اعتداله في خدمات وقبول فرما يا الله يهاك تطلع فرحانك يا الله سيد متقال وقبول فرما يا الله يهاك تجو خدمات مثل ما منك اللي هو رهين يا الله مكتبنا في قبول فرما يا الله مكتب جبرانك خالصة من الله لي فرما يا الله خالصة من الله لي فرما يا الله سبب يوم إخلاص يصير فرما فرمي وعنوه فرحاني وعنوه مكام فرمي وعنوه يا الله ساعدني وعنوه عالم فرمي وعنوه يا الله سبب يوم إخلاص يصير فرما يا الله إخلاص يصير فرما يا الله محيدة من الله لي فرسام لي أتمنى بكي فتا فرما يا الله يا الله هماري برامك وعلي عظيم نصيب فرما يا الله حضرت مكتب محمد وعلي الرحمن سعد عمد وقالهم وعلي عظيم نصيب فرما يا الله يا الله جميل يا الله لون اتداري نتعاون فرما يا مكتب وعلي عظيم نصيب فرما يا الله جميل لون سعادي يا سعادي يا مكتب وعلي عظيم نصيب فرما كل خدمات قبول فرما يا الله هماري حرامين كبدت مكتبهم فرقوا مستفيد فرما يا الله يا الله حضرت شاعته بالقرآن محمد صاحب رحمة الله عليه في بطرون سے يا الله يهان تفرني والوں کو فرحاني والوں کو نماز سے يا الله يا الله حضرت خاني رحمة الله عليه حضرت نبي الله صاحب مهدي المكي رحمة الله عليه يا الله حضرت أخو سمير صاحب يا الله دماغ مدوهو في بطرون سے يا الله حضرت کو نوبر فرما يا الله حضرت کو نوبر فرما حضرت کو يا الله حضرت کو تکامو قبول فرما يا الله حضرت کو مقرآن فاتح حافظ بنا يا الله اخوان 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 اخوان
اللہ ہمارے بچوں کے بچوں کی ماں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حضرات کے سر سے فکر کی حفاظت فرما، اے اللہ اس بلا کو صبح قبول فرما، اے اللہ اس بلا کو اللہ قبول فرما، اے اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرما اس بلا سے اس وبا سے، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مغلوں کے فضلوں کو اے اللہ ادا فرما، اے اللہ دلوں کو پریشان حال ہے پریشانی قبول فرما، اے اللہ ہر دن لوگ کو آگے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہر دن لوگ اپنی پریشانی پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو ہی سب کی پریشانی کو جاننے والا ہے، تو ہی سب کے مسائل کو جاننے والا ہے، مولانا احمد علی صاحب کے قتل کا انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کو مغفرت فرما، صاحب کی دعا کی درخواست آئی تھی، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو اے اللہ صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وسلم محمد الحمد للہ رب العالمین. تمام ساتھیوں کے لیے لنچ کا انتظام ہے، ان شاء اللہ ول ہیو لنچ فار ایوری بڈی، جزاک اللہ خیر،
ان شاء اللہ پلیز ہیو لنچ اینڈ جزاک اللہ خیر فار ایوری بڈی فار اٹینڈنگ. اینڈ ایز اے ریمائنڈر الحمدللہ وی ہیو ایڈمیشنز آن گوئنگ فار دی علوم فار شعبہ حفظ اینڈ عالم پروگرام ایز ویل اینڈ آلسو گائیڈنس فار فل ٹائم اسلامک سکول، سو پلیز انرول یور چلڈرن، جزاک اللہ خیر.